والسلام کے لیے صورت یہ بنی جب ایک الہام آپ کو ہوا، آپ تیار ہو چکے تھے، 25 اور 26 اپریل ان دنوں میں آپ تیار تھے کہ اس درمیانی شب آپ کو الہام ہوا، مباش اے مناز بازی روزگار، کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو امن میں محسوس نہ کریں ان دنوں میں جو کھیل ہونے والا ہے اس کے حوالے سے. اس الہام کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ متعمل تھے، لیکن حضرت اما جان کی طرف سے اصرار تھا، اس پر آپ تیار ہو گئے. چنانچہ 27 اپریل کو آپ قادیان سے چل پڑے ہیں. لیکن چلنے سے پہلے ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ اندرون خانہ ایک جگہ اپنے دست مبارک سے آپ نے ایک تالا لگایا، اور کسی دوسرے سے بات کرتے ہوئے نہیں، اپنے آپ سے گویا ہم کلامی کی حالت میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم اس تالا کو نہیں کھولیں گے. باہر آئے، قادیان سے چل پڑے، بٹالہ پہنچے، لیکن وہاں سے گاڑی ریزرو نہ تھی، اس وجہ سے انتظار کے لیے وہاں رکنا پڑا. 29 اپریل کو بٹالہ سے آپ چل پڑے، گاڑی ریزرو تھی، شام لاہور پہنچ گئے. لاہور میں آپ کا قیام برانڈر تھروٹ آج اس کا نام ہے، اس پر واقع آمدیہ بلڈنگز، ان میں خواجہ کمال الدین صاحب ان دنوں میں بڑے معروف وکیل بھی تھے، دانشور تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل، ان کے مکان پر آپ اترے، اور آپ کے ساتھ جانے والے دوسرے احباب بھی آمدی بلڈنگ میں دوسرے مکانات میں ادھر ادھر ٹھہرے. تو یہ آمدی بلڈنگز کیا ہے، شاید ناظرین کے لیے یہ بھی دلچسپی کا موجب ہو، یہ دراصل 8-9 گھروں کا ایک مجموعہ ہے، جن میں 3 بڑے مکان ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 منزلہ. ان میں حضرت سید ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کا مکان، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کا مکان، اور خواجہ کمال الدین صاحب کا مکان. ان 3 بڑے مکانوں کے ساتھ 4-5 چھوٹے اور مکان تھے. خواجہ صاحب کے مکان کے سامنے کھلی جگہ تھی جہاں بعد میں خلافت اولیٰ کے زمانہ میں آ کر مسجد بنی ہے. تو یہاں آپ فروکش ہوئے. 30 اپریل گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سفر کے لیے روانگی کے بعد لاہور میں پہلا دن تھا. اس دن ہی آپ اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھے کہ آنے والے ملتے، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو آنا شروع ہو گئے. ایک آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے ہی دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محفوظ ہیں ملفوظات، اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی معاملہ کسی حد کو کراس کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہی معاملہ یہاں ہے. جہاں تک ہو سکتا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اتمام حجت کا کام، مخلوق خدا تک خدا کا پیغام پہنچانے کا کام وہ مکمل کر لی ہے، اور اب یہ معاملہ خدا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور وہ خود فیصلہ کرے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو خدا کا وعدہ ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، وہ بھی اب خدا تعالیٰ خود اس فیصلہ کے ذریعہ، اس نشان نمائی کے ذریعہ پورا فرمائے گا. تو اس طرح سفر لاہور کا آغاز اور اس کا یہ پہلا دن ہے. لیکن اسی تسلسل میں یہ عرض کرنا اچھا ہوگا کہ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان پر آپ تھے نا، اس دوران میں 9 مئی آ گئی. 9 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام ہوا، الرحیل ثم الرحیل ان اللہ یحمل کل حمل، جس کا مفہوم ہے کہ کوچ پھر کوچ، اور ساتھ یقین دہانی کہ خدا تعالیٰ سارے بوجھ خود اٹھائے گا. اس الہام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، پھر شاید گفتگو میں کسی وقت وہ مرحلہ آ جائے جب میں پس منظر کی طرف جھانک سکوں گا، لیکن اس الہام کو آپ یوں سمجھے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اشارہ کر رہی ہے ایک پورے پس منظر کی طرف. تاہم آپ نے ظاہری طور پر اسے پورا کرنے کے لیے کہ شاید وہ اصل حقیقت اور دور چلی جائے، آپ نے یہ ضروری سمجھا. اور حضرت خلیفہ اول مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ کو جو ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، بلوایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ الہام ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ظاہری طور پر ایک تعمیل ہو جانی چاہیے، آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن مناسب یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی جگہ آ جاؤں اور آپ یہاں خواجہ صاحب کے مکان پر۔ چنانچہ 9 مئی سے یہ باہمی تبادلہ ہوا اور اس کے بعد سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں تھے اور یہ برانڈرتھ روڈ کے عین کنارے پر لگتا ہے۔ اس کی دوسری منزل میں وہ کمرہ ہے جہاں سارے قیام کے بعد آخر آپ کی وفات ہوئی، وہ کمرہ اصل حالت میں تو نہیں رہا، ساری بلڈنگ نئی بنا دی گئی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں لوگ کہ پیمائش کر کے اس کمرہ کی فضا کو 4 دیواری چھت اور فرش کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ خالی ہے اور اس پر انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے کہ یہاں سفر لاہور کے لیے قادیان سے تشریف لانے کے بعد اور قریباً 1 ماہ 26 دن بنتے ہیں یہاں آپ رہے، اس کے بعد یہاں آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور عجیب ہے، وہ بعد میں بات آئے گی، آپ کے لبوں سے سنے جانے والے لفظ آخر میں یہی تھے، اللہ میرے پیارے اللہ۔ تو اس طرح یہ پہلا سفر لاہور ہے، باقی تفصیل آگے پھر آتی جائے گی انشاءاللہ۔
مولانا آپ نے بھی بتایا کہ حضور آم کے بلڈنگز برانڈرتھ روڈ پر تشریف فرما ہوئے، تو وہاں پہ قیام کے بعد آپ کی عمومی مصروفیات کیا تھیں؟
ایسا بارے میں کوئی صحیح ایسا لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلسل خبریں مل رہی تھیں اس میں آپ سمجھ رہے تھے کہ میرے آخری ایام ہیں، اور جس طرح فوجی نقطہ نظر سے بھی جب کوئی آخری قلعہ سر کرنے کے لیے آخری زور لگایا جاتا ہے، آخری ہلہ بولا جاتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اندرونی کیفیت یہی لگتی تھی کہ آپ ایک آخری ہلہ بولنا چاہتے تھے اور اس کے نتیجہ میں کوئی بہت بڑی فتوحات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان 26 دنوں کے دوران آپ کی بھرپور کوشش تھی کہ لاہور کے رؤسا کو بھی بلا کر اتمام حجت کر دی جائے، بہت سارے دوسرے آنے والے لوگوں پر بھی اتمام حجت ہو، کوئی بہت بڑا جلسہ بھی کر لیا جائے، اور ہر لحاظ سے جماعت کی تربیت بھی اور آنے والے جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کے ایام ہیں ان پر ایک بھرپور یقین بھی جماعت میں پیدا کر دیا جائے۔ اس حوالے سے جتنی مصروفیت ہمارے تصور میں آ سکتی ہے وہ ساری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز سے آئی ہوتی۔
مولانا یہ بتائیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خدا تعالیٰ کے ایک فرستادہ نبی تھے اور آپ کا ایک عظیم مقام تھا، اسی مقام کے حوالے سے آپ کی علالت اور وفات ایک عام انسان کی طرح تو نہیں ہو سکتی، کیا حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ایسی خبریں مل رہی تھیں کہ آپ کی وفات بہت زیادہ قریب ہے اور اسی سفر میں ہو جائے گی؟
جی، وہ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ایک لمبا پس منظر ہے، ایک تو بہت شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی عمر 80 سال 2-4 کم یا 2-4 سال زیادہ ہوگی، اور ایک کشف آپ کو یاد ہوگا اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مٹی کی کوری ٹنڈ ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں عام رواج تھا کنویں چلتے تھے رہٹ، تو اس کو آپ نے دیکھا کہ کشفی حالت میں اس میں 2-4 گھونٹ پانی ہے، تو اس کی آپ نے تعبیر یہ کی کہ 2-4 سال عمر کے لحاظ سے باقی رہ گئے ہیں۔ 1905 تو ایسا سال ہے کہ اس میں آپ کو اس طرح بھرپور توجہ ہو گئی کہ خدا تعالیٰ جو کام لینا چاہتا تھا اور جس انداز سے اسی کے حکم سے آپ کھڑے کیے گئے وہ سارا مشن مکمل ہو رہا ہے، چنانچہ جماعت کے نام اور ساری دنیا کے نام، گویا آخری جس طرح وصیت ہوتی ہے الوصیت نام ہی سے آپ نے ایک کتاب لکھی جو انتہائی اہم ہے، اس میں دنیا کے سارے خطوں کا بھی تذکرہ ہے، کیا یورپ، کیا ایشیا اور کیا جزائر، سارے ممالک کا نام لے لے کر، اور اس میں آنے والے زلازل حوادث ان کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ان سب کے دوران یہ کہ میں اگر چلا جاتا ہوں تو خدا کی مجسم قدرت کے حوالے سے بظاہر تو ذریعہ ہوں اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی نشان نمائی کا اور جماعت کی ڈھارس کا، لیکن خدا تعالیٰ نے طے کیا اور مجھے بتا دیا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو خدا تعالیٰ دوسری قدرت کو ظاہر فرمائے گا، اور اس میں آپ نے مثال دے کر واضح کیا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری قدرت ظاہر ہوئی تھی، اس طرح میرے بعد بھی دوسری قدرت ظاہر ہوگی، اور وہ دوسری قدرت قیامت تک جماعت کے ساتھ رہے گی. تو اس طرح آپ کو وہ پورا خدا تعالیٰ کی طرف سے عرفان تھا، اور اسی وجہ سے قادیان سے اس سفر کو اختیار کرنے میں آپ متعمل تھے. تاہم یہاں آ کر جب پہلی دفعہ الہام ہوا، آپ کی توجہ گئی، لیکن یہ بھی اللہ والوں کا ایک طریق ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر جس طرح کسی خدا کی بات میں پورا ہونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے کوشش فرماتے ہیں، اور وہ آپ نے تبادلہ کیا. اور اس کے ساتھ آپ کو اور بھی پھر الہام ہوتے گئے، تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کے مطابق پورے طرح پتا تھا کہ اب یہ کون سے دن ہیں. اسی لیے تو آپ نے قادیان سے روانگی کے وقت فرمایا نا، اب ہم اس تالا کو نہیں کھولیں. اور آگے چل کر دوسری دفعہ پھر الہام ہوتا ہے، الرحیل سمر رحیل والموت قریب، اس سے آپ نے کہا کہ اب تو اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، تو لگتا ہے کہ اب میرا وقت آخر بہت ہی نزدیک آ گیا ہے. اس پر حضرت اما جان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، تو فوراً عرض کیا کہ اب ہم پھر قادیان چلیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اب ہم خود نہیں جائیں گے، خدا تعالی ہی لے جائے گا. تو اس طرح سارے الہامات اور حضور کی مصروفیات وہ ساری ظاہر کرتی ہیں کہ آنن فانن کسی عام آدمی کی موت جیسی موت نہ تھی، کسی عام کسی بڑی شخصیت کا بھی سانحہ ارتحال ہوتا ہے، اس جیسا بھی یہ نہیں تھا. یہ غیر معمولی اور وفات بھی اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے.
وفات کے بارے میں ہی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور کی وفات کن حالات میں ہوئی، اس موقع پر مخالفین کا رد عمل کیا تھا، اور احمدی اشاق کا کیا حال تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا پوری دنیا کے لیے.
ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. اس کے لیے ایک تو علالت اور وفات تک کا مرحلہ وار تھوڑا سا جامع ذکر بڑا ضروری ہے. ہوا اس طرح تھا کہ لاہور میں آپ کی بڑی مصروفیات تھیں، اور ان میں ایک بہت بڑی مصروفیت تو 17 مئی کو تھی جب رؤسائے لاہور کو آپ نے مدعو فرمایا، اور اس میں 2 گھنٹے کی تقریر فرمائی. 1 گھنٹہ خطاب کے بعد آپ نے پوچھ لیا کہ بھائی کھانا بھی تیار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں تقریر روک دوں. لیکن انہوں نے کہا یہ کھانا تو ہم کھاتے رہتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے، وہ کچھ ہمیں اور سنا دیں. تو 2 گھنٹے 1 بجے تک آپ نے خطاب فرمایا، وہ بڑی اہم بات تھی. اور اسی دن آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی شب یہ الہام ہوا تھا کہ مکن تکیہ بار عمر ناپائیدار، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور توجہ تھی، فکر تھا، وہ یہ کہ جس طرح رؤسائے لاہور کو اکٹھے مدعو کر کے اتمام حجت کی جائے، اس طرح ایک اصل مشن کے مطابق بین المذاہب کانفرنس کی جائے، بڑا جلسہ کیا جائے، اور اس کے لیے آپ نے اہتمام فرمایا، اور اس کے لیے یہ پسند کیا کہ ایک مضمون لکھیں جو وہاں پڑھا جائے. پیغام صلح کے نام سے وہ مضمون لکھنا شروع کیا، اور وہ 25 مئی کو شام مکمل ہوا، کاتب کو دے دیا. تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ مصروفیت اپنے منطقی طور پر کہہ لیں یا روحانی طور پر وہ اپنے انجام تک جا رہی تھی. اسی دن کاتب کو یہ دینے کے بعد، معمول تھا سیر کے لیے جاتے تھے، شیخ عبد الرحمان صاحب قادیان سے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اہتمام کیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ گاڑی والے کو کہہ دیں ہمارے پاس یہ محدود رقم ہے، اتنی دور جائے جہاں سے واپس ہمیں یہاں پہنچا دیں اسی رقم میں. تو اس کا اہتمام ہوا، اور اس کے مطابق آپ واپس آ گئے. بظاہر عام حالات بالکل ٹھیک تھے، واپس آئے، مغرب عشاء کی نمازیں جمع کی، تھوڑا سا کھانا کھایا، اور جس طرح معمول تھا لیٹ گئے آرام کے لیے. یہ آخری شب آ رہی ہے، اور اس آخری شب میں اس آرام کے ساتھ لیٹنے کے بعد حضرت اما جان ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہمراہ ہیں، رات 11 بجے کا عمل تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت ہوئی، آپ گئے اور وہ پہلا دست کہہ لیں آپ کو آیا اسہال کی تکلیف. اسہال کی تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ ہیضہ یا ڈائریا یا اس طرح کی، دوسری باتیں ہیں جس کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے، دست بھی ہوتے ہیں دونوں اکٹھے. لیکن ایک اور یہ بالکل الگ ان لوگوں کی بیماری ہے جو بہت محنت شاقہ کرتے ہیں، کہ جب ان کے اعصاب پر بڑا دباؤ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اس کیفیت میں بسا اوقات معمولی جو معمول کے مطابق وقت چاہیے خوراک ان کو نہیں ملتا ہضم ہونے میں، تو اس میں اس ٹینشن کے نتیجہ میں اجابت ہوتی ہے اور وہ اس طرح اسہال کی صورت. اس میں کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تکلیف پہلے بھی ہوا کرتی تھی. تو رات 11 بجے یہ آپ کو حاجت ہوئی، واپس آئے تو آپ نے بڑا ذوف محسوس کیا اور ضروری سمجھا کہ حضرت اماں جان کو اٹھا لیا جائے. چنانچہ آپ نے آواز دی، حضرت اماں جان بیدار ہو گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ آپ عام حالات میں تو تکلیف نہیں دیا کرتے، یہ جو آواز دیا غیر معمولی بات ہے، دیکھا پتہ لگ گیا کہ بڑی کمزوری ہے، اور جانتی تھیں کہ اس کمزوری کی حالت میں پاؤں دبانے سے آپ کو آرام آتا ہے. آپ نے پاؤں دبانا شروع کر دیا اور اس دبانے کے باوجود افاقہ ہو نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ دوسری دفعہ اجابت کے لیے آپ کو جانا پڑا. اور اس دفعہ جب لوٹے ہیں تو پھر حضرت اماں جان بیان کرتی ہیں کہ وہی تھی دیکھنے والی، کہ آپ نکاہت کے سبب اتنے سے اس طرح تھے کہ اپنا جسم بھی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور آ کر اپنے بستر پر اس طرح جس طرح جسم کو گرا دیا جاتا ہے گرے. اس پر حضرت اماں جان کو بہت فکر ہوئی، آپ نے عرض کیا کہ مولوی صاحب کو بلا لیا جائے، حضرت حکیم مولانا. حضور نے فرمایا کہ ہاں بلا لیں، اور میر صاحب جو آپ کے خسر تھے ان کو، اور جو بڑے صاحبزادے وہاں ساتھ گئے ہوئے تھے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، محمود کہتے تھے، فرمایا کہ میر صاحب اور محمود کو بھی جگا دیں. حضرت اماں جان نے ایسے ہی کیا، وہ تینوں آ گئے اور انہوں نے صورت حال دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ ہمیں طبی مشورہ کے لیے اور زیادہ ضرورت ہے. دونوں ڈاکٹروں کو بلا لیا جو ساتھ ہی تھے، ایک تو یہی گھر والے ڈاکٹر سعید محمد حسین شاہ صاحب، ایک دوسرے گھر والے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب. ویسے لاہور میں جب بھی حضور ہوتے، حضور کے معالج سب کے مشورہ کے مطابق کے ای کے میڈیکل کالج کے پرنسپل میجر صدر لینڈ ان کا نام تھا، وہ تھے، انہی کے مشورہ اور ہدایات کے مطابق یہ ڈاکٹر بھی اور دوسرے مشورہ دیا کرتے، تو ان سے بھی رابطہ ہو گیا. تو اس طرح یہ علاج. تیسری دفعہ آپ کو پھر اجابت کے لیے جانا پڑا، اور اس سے واپسی پر تو آپ بہت نڈھال ہو چکے تھے، اور اس کے بعد تو آپ کی حالت یہ تھی کہ سارے جمع بھی ہیں تو گلا خشک ہو رہا ہے اور بولنا دشوار ہو رہا ہے. اس کیفیت میں اطلاع دی گئی کہ وہ جو فدائی ملنے والے آتے ہیں، اس زمانے میں کوئی یہ انتظام نہیں تھا کہ مہمان خانہ کی طرح کمرے بنے ہوئے ہیں، بلکہ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان کے ساتھ جو خالی لان تھا جہاں اب مسجد بن گئی ہے، وہاں چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں، اور ملنے والے عشاق رات آ جاتے، وہاں اپنے بازو کو تکیہ بنائے رات گزار دیتے. گرمیوں کے دن چھوٹی راتیں تھی، ویسے ہی وقت گزر جاتا ہے. تو ان کو اطلاع دی گئی، وہ سارے تڑپ اٹھے اور انہوں نے تہجد کی نماز میں گریہ ازاری کے ساتھ اپنے خدا سے شفا طلبی شروع کر دی. تو ایک طرف یہ روحانی علاج، ایک طرف دوسرے تدبیر کے لحاظ سے بھرپور جو میڈیکل علاج ہو سکتا ہے اس طرف توجہ ہو گئی. یہ ساری تدبیریں اپنے ساتھ چلتی صبح کے قریب لے آتی ہیں، اور صبح کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہو گیا ہے، لیکن نکات کے سبب اٹھ کے جانا اور وضو کرنا تو ممکن نہیں تھا. حضور نے دونوں ہاتھوں سے بستر پاری اپنے لگائے اور تیمم کے ساتھ نماز شروع کر دی، لیکن شروع کی ہے، بعد میں نیم غشی جیسی حالت نماز مکمل نہیں کر پائے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اسی طرح پھر تیسری دفعہ ہی پوچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس دوران آپ کے لب مبارک اگر ہلے، کوئی آواز باہر نکلی، سننے والے نے سنی تو وہ یہی تھی کہ اللہ
اللہ
میرے پیارے اللہ. صبح سارا ماحول سوگوار تھا، ہر ایک عاشق بیقرار تھا، اس کیفیت میں یہ نماز کے بعد کا وقت شروع ہو گیا ہے 8:30 بجے. عجیب جیسی ایک کیفیت تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کچھ فرمانا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے. اس وقت بڑا عجیب واقعہ ہوا، ایک فدائی نے کمال فراست سے کام لیتے ہوئے کاغذ قریب کر دیا، قلم دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی توانائی جمع کرتے ہوئے قلم کاغذ پر رکھا اور وہاں کچھ لکھنا چاہا، لیکن راوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ لکھا نہیں گیا، قلم گسٹتا ہوا آگے تھرک گیا. لیکن ایک عجیب ذہین، خدا تعالیٰ نے آپ کو فدائیوں میں سے فدائی دیا تھا سید مہدی حسین صاحب، انہوں نے اس وقت اپنی نظریں کاغذ پر نہیں جانے دی، اپنی توجہ انہوں نے پوری مرکوز کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دست مبارک اور دست مبارک میں پکڑے ہوئے قلم کی اگلی نوک نب پر، اور انہوں نے اس پر اپنی مرکوز کرتی ہوئی توجہ کے ساتھ پڑھا کہ حضور کیا لکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ قلم تو آگے چلا گیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ حضور نے یہ لکھا ہے، مجھے تکلیف یہ ہے کہ بولا نہیں جاتا، کوئی دوا دے دے. تو اس طرح بڑا پتہ لگتا ہے کہ کتنی توجہ اس شاخ کی بھی تھی. بہرحال یہ وقت گزرا، 9 بجے بظاہر وہ نکاحت شروع ہو گئی جو آخری وقت میں آتی ہے، لیکن جس کو نزا کی حالت کہتے ہیں وہ نہیں تھی، وہ 10 بجے شروع ہوئی. اور اس 9 اور 10 بجے کے درمیان کا جو عرصہ ہے ایک قیامت تھا. حضرت اماں جان کے لیے خاص طور پر آپ نے مصلی بچھا لیا اور اونچی آواز نکل رہی تھی بے قابو ہو کر، اور آواز کیا تھی، خدا کے حضور یہ زاری تھی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میری زندگی کیا چیز ہے، یہ تو تیرے دین کی خدمت میں لمحہ لمحہ بسر کرتے ہیں، میری عمر ان کو لگا دے اور ان کو شفا دے دے کسی طرح. یہ کامل گری اور زاری اور بے قراری، کرب، سارا اضطراب، یہ پورا ظاہر تھا. لیکن خدا کا جو فیصلہ ہے وہ ہونے والا ہوتا ہے، ہوا. 10 بجے کے بعد تو جب نزا کی حالت ہوئی اور حضرت اماں جان نے دیکھا کہ یہ تو کچھ دوسری صورت ہے، تو ان کا لہجہ بدل گیا. پھر خدا کے حضور یہ کہنا شروع کیا کہ مولا یہ تو ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن تو ہمیں نہ چھوڑیے، اور اپنے وعدوں کے مطابق جس طرح ہے وہ باقی پھر ساری دعائیں. 10:30 بجے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی کو چھوڑتے ہوئے اپنے اللہ، پیارے اللہ کے پاس چلے گئے. اور خبر باہر نکلی اور اس شاخ پر تو بجلی گری، اب ضروری کام کرنا ہی تھے جو واجب ہوتے ہیں. شیخ رحمت اللہ صاحب اور بھائی عبد الرحیم صاحب، ایک اور ان کے ساتھ احمدی دوست تھے، 3 نے غسل دیا. غسل کے بعد آپ کو کفن وغیرہ دینے کے بعد ساری تیاری کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے قریباً 3 بجے. 3 بجے آپ کو جنازہ کی صورت میں باہر لایا گیا اسی میدان میں، اور حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز جنازہ پڑھائی. اور بعد میں اگلی بات کروں گا، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ اس وفات پر اپنوں اور پرائیوں کا رد
مخالفین کا،
مخالفین تھا اور اپنوں کا کیا تھا، اپنوں کا تو یہ عرض ہو گیا. مخالفین کی صورت یہ تھی کہ جو ہی آپ لاہور آئے تھے، ایک حامی اسلام نامی ان دنوں میں تاریخ چلی تھی، حامی اسلام تاریخ کے دائی نے برانڈرتھ روڈ پر آندھی بلڈنگ کے سامنے اپنا اڈا لگا لیا اور اشتعال انگیزی کرتا تھا اور مسلسل ٹولیاں بھیجتا اور غصہ دلانے کی کوشش. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ساری زندگی تعلیم دی، ان نازک ایام میں بھی اپنوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کے غصہ دلانے پر غصہ میں آ جائے، کسی کے مشتل کرنے پر مشتل ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو قابو رکھے وہ بہادر ہے. اس لیے خبردار صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور ان کی باتیں برداشت کرنا. وہی جو تعلیم تھی گالیاں سن کر دعا دو پاک دو کارام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. اور جماعت خدا کے فضل سے وہ تو ایک ایک حرف پوری کتاب کے طور پر لیتے ہوئے اطاعت گزار تھی, صبر کیا. عین وفات کی خبر جب باہر نکلی ہے اس وقت اس اشتعال انگیزی میں ایک نیا تموج آیا اور انہوں نے وہ بےہودہ حرکتیں کی کہ خدا کی قسم دل سے یہ تمنا نکلتی ہے کہ کاش وہ لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا نہ ہوتے, لیکن تھے. اور انہوں نے وہ حرکتیں کی کہ قیامت تک تاریخ ماتم کرتی رہے گی. اپنوں میں سے ایک کا منہ کالا کیا, چار پائی پر ڈالا, جنازہ کی صورت جلوس نکالا اور ہایا مرزا ہایا مرزا. اپنا ایک آدمی یہ حرکت, غلیظ گالیاں, گندے نعرے اور یہ ساری باتیں. اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں ایک کٹ ہوا اور وہ پوری سکیم بنائی گئی کہ کسی طرح یہ جنازہ بے حرمتی کا شکار کیا جائے اور یہاں سے جانے نہ پائے. تو یہ دونوں طرح کی کوششیں تھیں. اور اس کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ نعوذ باللہ آپ کی وفات حیضہ سے ہوئی ہے, اور اس کا ایک مقصد تھا کہ ریلوے کے قانون کے مطابق وبائی مرض کے سبب جو فوت ہوتا ہے اس کی نعش ریلوے کے ذریعے شفٹ نہیں کی جا سکتی. تو اس زمانے میں یہی ذریعہ تھا, تو یہ خیال تھا کہ اس طرح رکاوٹ پیدا کر دیں گے. تو اس طرح کی ساری کوششوں کے ساتھ وہ ریلوے حکام کو بھی جا کر ملے اور ان تک یہ بات پہنچائی کہ اس طرح ایک آدمی فوت ہوا ہے اور شاید وہ ریل کے ذریعے لے جانا چاہیں تو یہ جا نہیں سکتا. تو اس طرح کی ان کی کاوشیں بڑے وسعت کے ساتھ پروپیگنڈا کی گئیں تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں. لیکن میں اس طرف آتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ کے بعد 4 بجے خواتین اور ایک حصہ قافلے کا وہ اسٹیشن پر روانہ کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ فدائیوں نے کندھوں پر اٹھایا اور اسٹیشن پر لے گئے. لیکن اس موقع پر ایک روایت میرے سینہ میں محفوظ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ میں عرض کر دوں, بہت ساروں کے علم میں آ جائے گی تو اچھا ہے. دل میال آج ضلع چکوال ہے, وہاں سن 66 میں ایک دورے پر گیا ہوا تھا, اتفاقاً مناظرہ کی طرح پڑ گئی, بالمقابل لاؤڈ سپیکر پر مناظرہ ہو رہا تھا. ہمارے مخالف مولوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اعتراض کرتے ہوئے ایک مثال دی کہ ہمارے پاس ایک شہادت ہے, غلام احمد نامی نیواں محلہ پنجابی میں اس نے کہا دل میال کا, وہاں رہنے والا ہے, سپاہی تھا اس وقت, اور وہ کہتا ہے کہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعوذ باللہ وفات جس طرح اہم بھی بیان کرتے ہیں وہ نہیں بلکہ جو مخالفانہ پروپیگنڈا ہے اس کے مطابق ہوئی. تو میں نے اس وقت قائد خدا ملام یہ تھے ملک اعجاز صاحب اور میجر سرتاج صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے گفتگو کے دوران, میں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ جا کر اس غلام احمد نامی کا پتہ کریں. انہوں نے کہا ہے تو صحیح آدمی, 80 سال عمر تھی اس وقت, اگر اب تک رابطہ نہیں ہوا تو اب مولوی اس کو زیادہ خراب نہ کریں, میں باقی باتوں کو چھیڑوں گا اس بات کو نہیں چھیڑوں گا. چنانچہ میں نے ایک ٹرم اس کو نہ چھیڑا. اس دوران میں ملک اجاز صاحب وہ پتہ کر کے آ گئے, انہوں نے روایت سنائی کہ غلام احمد اس وقت با ہوش و حواس ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ موچی دروازہ میں وہ پولیس میں بھرتی تھا, سپاہی تھا, مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن کہتا کہ ایک حکم ملا کہ ساری نفری تیار ہو جائے. ہم تیار ہو گئے اور برانڈرتھ روڈ کے اس سرے پر جو سرکل روڈ کو لگتا ہے, کراؤن کا اڈا کبھی وہاں تھا تو اس نام سے وہ مشہور ہے سرا, وہاں ہمیں پہنچنے کا حکم ہوا. وہ کہتا ہے کہ 3 تھانوں کی نفری وہاں جمع تھی اور انگریز پولیس کپتان تھا گھوڑے پر سوار, اس نے برانڈرتھ روڈ پر جمع ہنگامہ کرنے والے جلوس میں شامل لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں کسی کی وفات پر. اب یہ عجیب سا منظر ہے کہ عیسائی واز کر رہا ہے رحمت للعالمین کے نام لیواؤں کو, کہ اس طرح کسی کی وفات پر ہنگامہ کرنا ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ ہنگامہ چھوڑ دیں اور جنازہ کو جانے دیں. اور وہ ہنگامہ تھا کہ بے قابو ہو رہا تھا. اس پر غلام احمد نے کہا کہ ہمیں پولیس کپتان نے وہ ایک ٹین کا دھوتا سا کرتے ہیں جہاں ہم بھی یہاں سلے الا پڑا کرتے تھے اس طرح کا وہ کہتا ہے کہ دھوتا اس کا لفظ یہ ہے, اس میں اس نے وارننگ دی کہ اگر اب آپ منتشر نہیں ہوں گے تو میں لاٹھی چارج کرا دوں گا, اور پھر لاٹھی چارج کرا دیا. وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس میں تھا. اس سے ہم نے برانڈرتھ روڈ کو خالی کرایا, دھکیل دیا ہجوم کو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ باہر آیا, اس کے چاروں طرف احمدی تھے اور اس کے باہر پولیس تک کا ایک گھیرا تھا. اس حالت میں ریلوے اسٹیشن تک ہم گئے. بہرحال میں اس بات کو آگے چلاتا ہوں. پونے چھ بجے ریلوے کی مقررہ جو سیکنڈ کلاس کی بوگی تھی ریزرو کی گئی, اس میں سارے سوار اور وہ چل پڑے. اس چلنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ ریلوے اتھارٹیز نے احمدیوں کو کہا کہ دیکھیں جی ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ اس طرح وبائی مرض سے یہ موت ہوئی ہے اور یہ تو نہیں جا سکتی. شیخ رحمت اللہ صاحب خدا داد فراست تھی ان کی, انہوں نے پہلے ہی خیال آیا تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معالج تھے, پرنسپل میڈیکل کالج کے میجر صدر لین, ان سے سرٹیفکیٹ بنوا لیا تھا. انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ اعصابی تناؤ دباؤ کے سبب جو تکلیف ہوتی ہے اس سبب سے موت واقع ہوئی ہے, کسی وبائی مرض سے نہیں ہوئی. اور پھر سرکاری جو سول سرجن تھے نیو ہاسپٹل میں مسٹر کنگم, ان سے اسی سرٹیفکیٹ پر تصدیق کرا لی, یعنی اس کے مطابق ان سے بھی لے لیا سرٹیفکیٹ. اور جب ریلوے اتھارٹیز نے یہ اعتراض کیا انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ پیش کرا. اس پر ان کے لیے اب کوئی چارہ نہ تھا, تو گاڑی پونے چھ بجے لاہور سٹیشن سے چلی. تو یہ رد عمل کی حد تک تو بات ہو گئی, باقی بات تو سفر سے متعلق ہے نا.
وفات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعش مبارک قادیان لے جائی گئی. وہ جو سفر تھا لاہور سے قادیان تک کا, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دوسرے احمدی احباب کو جو دوسری جگہوں پہ رہنے والے تھے اور قادیان میں رہنے والے, ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جو اطلاع پہنچائی گئی اس کے بارے میں بھی ہمیں.
ہاں بہت اچھی بات ہے, یہ دو حصے ہو گئے نا. تو ایک اطلاع دینے کی ذمہ داری اس وقت فیصلہ ہوا خواجہ کمال الدین صاحب کے سپرد ہوئی کہ وہ ٹیلی گرامز تیار کریں اور ہندوستان بھر میں جہاں جہاں احمدی بستے ہیں ان کو اطلاع کریں. چنانچہ وہ ٹیلی گرامز تارے دے دی گئیں اور اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ قادیان 27 مئی کو پہنچیں. تو اس طرح حضور کی رحلت ہو گئی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پر احباب نے یہ خیال کیا کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ کسی نے ہمیں پریشان کرنے کے لیے ٹیلی گرام دے دیے جعلی. تو اس کے باوجود خبر ایسی نہ تھی کہ صرف ایک گمان کر کے چھوڑ دیا جائے. چلو زیارت مرکز ہی صحیح, جماعتیں اپنی جگہ پر تیار ہوتی گئیں اور قادیان 27 مئی کو پہنچی. ایک تو یہ اطلاع کا ذریعہ تھا. اس اطلاع کے ساتھ میری توجہ اس طرف ہے کہ خدا نے اپنے پیارے کی نسبت خود بھی اطلاعیں دی ہیں. اس کی ایک مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب, ان دنوں میں مال افسر کے عہدہ پر فائز تھے جالندر میں. وہ دورے پر تھے, دورہ کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار اپنے بنگلہ کی طرف وہ آ رہے تھے. اس حالت میں ان کو الہام ہوا دو لفظ ماتم پرسی. حضرت میرا سلطان عام صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ الہام ہوا تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے. اپنے عزیزوں کی طرف نگاہ دوڑائی کہ کون اس حالت میں ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کی توجہ گئی کہ تائی صاحبہ وہ وفات پا گئی ہوں گی. یہ سوچ کر اچھا ٹھیک ہے بنگلے جا کے پھر تیاری کر کے چلا جاؤں گا. گھوڑے پر اسی طرح جا رہے تھے کہ دوسری دفعہ آواز آئی ماتم پرسی. اس پر اگر میرا سلطان عام صاحب فرماتے کہ میں گھوڑے سے اتر گیا نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے دوسری دفعہ یہ مجھے آواز دے کر کہا ہے ماتم پرسی. جس کے لیے خدا ماتم پرسی کرتا ہے وہ کوئی خدا والا ہے, زیادہ قریبی تعلق والا. تو اس سے آپ کا ذہن گیا کہ یہ شاید والد صاحب ہوں, لیکن شاید کی حد تک بات تھی. اتنا سوچ کر گھوڑے پہ سوار پھر آگے چل پڑے. تیسری دفعہ الہام ہوا, ماتم پرسی, اس پر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. چنانچہ گھوڑے کو موڑا, بنگلے کی بجائے وہ ڈی سی صاحب کے پاس آئے, رخصت کے لیے کہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کو دورے پر سے واپس آ رہے ہیں, وہاں کوئی آدمی آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی تار ملا ہے؟ نہیں. پھر کس طرح؟ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. یہ سن کر وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اتنے وہمی آدمی ہیں, اس طرح کی باتوں پر نہیں چلا کرتے, چھٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, آپ واپس بنگلہ جائیں, ڈیوٹی دیں, یہ کوئی بات نہیں. ایسی
کوئی آئے گی تو پھر
ہاں پھر کوئی بات ہے, یہ تو کوئی اطلاع نہیں. چنانچہ وہ واپس چلے گئے بنگلہ کی طرف. بنگلہ پہنچے وہاں ٹیلی گرام آیا ہوا تھا, اور آپ انہی قدموں پر پلٹے, آ کے اس کو دے دیا کہ یہ لے تار آ گیا ہے, اب چھٹی. وہ بڑا حیران تھا, کہتا ہے یہ واقعہ تھا نا ایسے ہوا ہے, واقعی یہ خدا اس طرح بولتا ہے اور اس طرح کہتا ہے, یہ بڑی حیران کن بات تھی. بہرحال حضرت مرزا سلطان احمد صاحب وہاں سے چل پڑے, اور جب امرتسر پہنچے ہیں تو وہی وقت تھا کہ لاہور سے چلا ہوا قافلہ بھی امرتسر پہنچ گیا, اور وہاں سے آگے پھر اکٹھے گئے ہیں. بہرحال یہ ایک حصہ ہے اطلاع دینے کا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں ملا دوں تو شاید اچھا ہے کہ قادیان میں اطلاع وہ بھی اسی طرح ایک ٹیلی گرام گیا تھا خواجہ کمال الدین صاحب کی طرف سے, مولانا محمد علی صاحب کے نام. ان کو 5 بجے شام ٹیلی گرام ملا, اس پر انہوں نے بتایا دوستوں کو کہ یہ اطلاع ملی ہے. لیکن وہاں بھی یہ سمجھا گیا کہ کسی کی شرارت نہ ہو, ایک آدمی تیار کیا گیا کہ آپ جائیں بٹالہ سے جا کر رابطہ پیدا کریں اور کنفرم کریں. لیکن اسی وقت نعمت اللہ گوہر صاحب نامی ایک اور فدائی تھے جو 9 بجے آمدیے بلڈنگز میں تھے اور انتہائی نازک حالت دیکھ چکے تھے. 10 بجے بٹالہ آنے والی ٹرین کے لیے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے, اور وہ بٹالہ آ کر قادیان اسی وقت پہنچے. انہوں نے بتایا کہ بات یہ ٹھیک ہے, میں یہ حالت دیکھ کر آیا ہوں. تو ایک کوہرام مچ گیا. قریب کی نماز مغرب کی آ رہی تھی, مغرب کی نماز مسجد مبارک کی چھت پر ہوئی, اور وہی سوگوار کیفیت وہاں جو صبح کے وقت لاہور میں تھی, اور اس طرح زمین اور آسمان پر ایک سوگواریت وہ چھا گئی. یہ تو اطلاع کا ہے. دوسرا حصہ یہ کہ کس طرح سے سفر ہوا. 6:45 لاہور سے چلے ہیں اور 10 بجے بٹالہ پہنچ گئے ہیں. بٹالہ اسٹیشن سے باہر یہ پہنچنے کے بعد 2 بجے باہر آئے ہیں, اور وہاں بھی ایک آم کا درخت تھا, اس کے نیچے پہلے رکے اور پھر وہاں سے کندھوں پر اٹھائے اپنے محبوب کو لیے یہ پروانے چل پڑے. 11 میل کا سفر, فجر کی نماز راستے میں آئی. نہر پر پہنچے تو اس وقت قادیان سے بھی چلے ہوئے دیوانے مل گئے, اور پھر اکٹھے واپس 8 بجے قادیان یہ جنازہ مبارک پہنچا. وشتی مقبرہ کے ساتھ وہ جو پکا مکان ہے اس میں آپ کو لے جایا گیا, اور زیارت عام کے لیے کھول دیا گیا اور لوگوں نے زیارت کی. ایک عجیب بات ہے کہ لاہور سے چلے ہیں نا, تو ظاہر ہے کہ جو بھی فدائی تھے وہ سارے تو ساتھ ہونے تھے. حضرت مولانا حکیم نور الدین, ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب, خواجہ صاحب اور دوسرے سارے, لیکن کتنی توجہ تھی اس کی ایک مثال بن جاتی ہے. وکیل اخبار امرتسر سے نکلا کرتا تھا, ابوالکلام آزاد اس کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے امرتسر سے سفر اختیار کر کے لاہور آئے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے. تو اس طرح یہ بڑا اہم تاریخی واقعہ ہے کہ اس کی توجہ کتنی تھی. یہ جرت کوئی کوئی کرتا ہے. بہرحال وہ تھے امام الہند کہلاتے اور ابوالکلام, تو ان کی نمائندگی میں سمجھتا ہوں اس پڑھے لکھے طبقہ کی نمائندگی تھی. تو اس طرح بٹالہ سے پھر آگے قادیان پہنچ گئے. یہ آپ کے گویا جنازے کا سفر.
وہاں پہ زیارت کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ حضور کے چہرے مبارک کی آخری زیارت, اس کا کوئی طریق جو اختیار کیا گیا وہاں پہ, کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے, اس کے بارے میں کچھ؟
वो तो उसी जगह रखे गए ना, तो एक तरफ से जाते थे लोग और दूसरी तरफ से निकलते जाते थे, देखने का तो यही मंजर था। और जिस तरह आम होता है उसी तरह, लेकिन इंतहाई अशकबार कैफियत के साथ, सोगवार हालत में, और हर एक पर पहाड़ गम का टूटा हुआ, तो उस कैफियत में इसका तो ज्यादा क्या नक्शा खींचना है। लेकिन शायद आपके लिए और नाजरीन के लिए ये बात ज्यादा मुनासिब हो और मालूमात अफजा कि वहां ज्यारत के अलावा जिम्मेदारी तो ये पड़ रही थी ना कि अब तदफीन का इंतजाम करना है, तो वो किस तरह से किया जाए, तो मजार मुबारक के बारे सोच विचार तो ये हुई। तो उस पर काजी अब्दुल रहीम भट्टी अफसर तामीर थे अंजुमन के, उनके सुपुर्द ये काम हुआ। उन्होंने मिस्त्री मेहरदीन एक नाम था, एक मिस्त्री मोहम्मद इस्माइल, ये दोनों मुलाजम थे नवाब मोहम्मद अली खान साहब के, उनसे राबता किया, बुलवा लिया उनको कि इस तरह ये बात है और मजार तैयार करना है, कब्र बनानी है, कुछ रजाकाराना लोग शामिल हो गए। उनमें तीन भाई बड़े मारूफ नाम है, मियाँ सदरद्दीन, मियाँ फजलद्दीन और एक और उनमें थे, तो ये भाई सात कुल अफराद हैं जिन्होंने वो जगह खोद दी कब्र वाली। लहद नहीं बनाई गई, सीधा डब्बा जिस तरह होता है आम कब्र का, ये बनाया गया। तो उसमें ये मशवरा हुआ कि फर्श और चार दीवारी ये पुख्ता होनी चाहिए, चुनांचे उसके लिए इनके कादियान में तो भट्टा नहीं था। मशवरा ये हुआ कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के घर में जो पर्दा वाल है उसकी ईंटें छोटी ईंट होती थी, वो उतार ली जाए और उससे ये बनाया जाए। चुनांचे गधे पे लाद के वो ईंटें वहां लाए और उस छोटी ईंट की 6-7 इंच चौड़ी वो एक चारों तरफ की चार दीवारी उठाई गई और वो जमीन की सतह से 2.5 फुट बुलंद तक, लंबाई 7.5 फुट थी, 4 फुट चौड़ाई थी, तो इस तरह ये बनाया गया। और नीचे मिस्त्री मेहरदीन साहब का जेन गया, उन्होंने सोचा कि वो मिश्री मकबरा के साथ ही कुआं बन रहा था, उसकी वो आखिर पर रेत निकलती है ना, तो रेत थी, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि आओ वहां से रेत ले आते हैं, वो रेत नीचे फर्श पर रख दी गई। अब ये मरला था कि इसको ऊपर से उसी तरह पक्का तैयार किया जाए या कच्चा रखा जाए। आम दोस्तों का ये ख्याल था कि पक्का कर दिया जाए, लेकिन काजी अब्दुल रहीम साहब ने यह कहा कि ये मामला बड़ा अहम है और हम में ज्यादा खुदा के फजल से इलम रखने वाले, तकवे वाले हजरत हकीम मौलाना नूरुद्दीन है, मैं उनसे पूछ आता हूँ। उनके पास गए, उन्होंने फरमाया कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार मुबारक ऊपर से कच्चा है, इसलिए ऊपर से कच्चा रहेगा। चुनांचे इन्होंने ये सोचा कि कच्ची ईंटों की डाट बना देंगे। फिर इनके जहन में गया कि उससे तो मिट्टी गिरेगी तो वो जनाजे पर पड़ेगी, उससे कोई बचाव होना चाहिए। चुनांचे उन्होंने मशवरा किया, एक मिस्त्री फकीर मोहम्मद थे लकड़ी में उनका काम करने वाले बड़े ही, उनको बुलाया। तो जो लाहौर से ताबूत आया था जिसमें से बटाला पहुंचकर नाश मुबारक निकाल ली गई थी, तो वो तो कंधों पर लाए, तो उस ताबूत को खोल दिया गया, फट्टे बनाए गए तो वो ऊपर रखने के लिए, पैमाइश की वो थोड़े थे, कमरा में एक बड़ा मेज पड़ा था, उसका छत जो फर्श कह लें या छत कह लें, फट्टा ऊपर वाला तख्ता, उसके भी तख्ते बनाकर इस तरह कब्र की ये सूरत थी कि तख्ते और ऊपर फिर कच्ची ईंटों की डाट, तो ये उसके ऊपर फिर मिट्टी, ये उसका पैटर्न नमूना ये सोचा गया, बनाया गया। और ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी थी उनकी, ज्यारत के साथ साथ ये बर वक्त कार्रवाई और इस तरह ऐन मुनासिब जो मजार की तैयारी थी वो उन्होंने की।
जी, तो हजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मुखालफीन का एक बड़ा शदीद रद्द अमल था, ये बात मशहूर थी कि अब जमात परागंदा हो जाएगी और बिखर जाएगा शिराजा इसका, तो जमात की एक नए सिरे से शिराजा बंदी भी एक मसला था, उसको अल्लाह ताला ने कुदरत सानिया के जहूर से संभाला दिया और इकट्ठा किया। तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जमात की शिराजा बंदी के लिए खिलाफत का यानी कुदरत सानिया का क्याम किस तरह जहूर पजीर हुआ।
हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि अगर ये सिलसिला खुदा के हाथ का लगाया हुआ है तो खुदा ताला की तरफ से तो मुसलसल कदम ब कदम इसके साथ दस्तगीरी वो महसूस होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। तो मैं बात शुरू करना चाहूँगा एक मिसाल से, जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हजरत सैयदा नवाब मुबारक बेगम साहिबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की है। उन्होंने कादियान में होते हुए एक कश्फ देखा था, उसमें उन्होंने देखा कि दरवाजे पर दस्तक हुई है, मौली अब्दुल करीम साहब आए हैं और वो कहते हैं कि जाके अब्बा को कहें, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को, कि बाहर नीचे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो आए हैं आपको लेने के लिए और बुलाते हैं। हजरत सैयदा फरमाती हैं कि मैंने दस्तक दी, अंदर गई, देखा कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पलंग पर कुछ लिख रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, और मैंने अर्ज किया कि ये मामला है, मौली अब्दुल करीम साहब आए हैं, ये पैगाम है। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं ये लिख रहा हूं अभी मुकम्मल की और अभी आया। इसके साथ ये कशफी हालत जाती रही। और आपको याद होगा मैंने बयान किया कि जो पैगाम सुलह के नाम से आपकी आखिरी तसनीफ या उस जलसा के लिए पैगाम था वो लिखा जा रहा था, और 25 मई असर के वक्त वो मुकम्मल हुआ, कातिब को दिया और साथ ही वही बात बनी कि अभी मुकम्मल किया और अभी आया। तो इस तरह पता लगता है कि खुदा ताला की तकदीर के ऐन मुताबिक ये हुआ था। लेकिन एक हिस्सा मैं अर्ज कर चुका हूं कि मुसलसल इल्हामात की रूह से हुजूर जानते थे कि ये है, लेकिन उस ऐन मौका पर दस्तगीरी किस तरह फरमाई, शिराजा बंदी किस तरह हुई, जो आपका असल सवाल था, इसके लिए मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि बड़ा अजीब हुआ। हर एक को फिक्र है, अगर आज आपके जहन में सवाल आता है तो उस वक्त जो मौजूद थे उनके बदरजा औला आया होगा। तो फौरन चंद चीदा चीदा बुजुर्ग जिनमें हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब और दूसरे लोग थे, इन्होंने इकट्ठे होकर मशवरा किया और हजरत हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। हजूर आए, इन्होंने अर्ज किया कि मामला वाजे है और हम समझते हैं कि ये शिराजा बंदी, एक हाथ पर मुश्तमिल रहना, जमात की बका, अलवसीयत में खबर जरूर है, अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक हाथ पर जमा रखेगा, लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ गई है कि आप खुदा के फजल से हम में आलम हैं, अतका हैं, सबसे बरतर इल्म फरासत में, तो आप ये बार उठा लें, हम आपकी बैत करते हैं। हजरत मौलाना ने जवाब दिया कि ये ऐसी बात नहीं है कि मैं इसका भी जवाब दूं, आप बैठें, मैं दुआ करूं। हजूर ने वुजू किया, नफल पढ़े, शायद जो दोस्त गए हैं वो जानते हैं कि उस मकान में हजरत खलीफा अव्वल का भी बैतुल दुआ अलग एक दीवार के साथ छोटा सा बनाया हुआ था। तो नवाफिल में दुआ की, तशरीफ लाए और फरमाया कि आओ अब जस्द अतहर के पास चलें। चुनांचे वहां पहुंच गए, वहां पहुंचे हैं ना तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ने जिस तरह कोई सपासनामा नहीं होता पेश करते, इस तरह की एक तारीर थी, वो तारीर मैं लिख लाया हूं, मैं सुना दूं तो अच्छा है। तो उस मौका पर उन्होंने ये तारीर सुनाई, मैं पूरे उसके अल्फाज तबरकन सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अलहम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल नबियीन मुहम्मदिन मुस्तफा व अलल मसीहिल मऊद खातमिल औलिया। अम्मा बाद, मुताबिक फरमान हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंदरजा रिसाला अल वसीयत, हम अहमदियान जिनके दस्तखत ज़ैल में सब्त हैं, इस अमर पर सिद्दीक के दिल से मुतमईन हैं कि अव्वलुल मुहाजिरीन हजरत हाजी मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब, जो हम सब में से आलम और अतका हैं और हजरत इमाम के सबसे ज्यादा मुखलिस और कदीमी दोस्त हैं और जिनके वजूद को हजरत इमाम अलैहिस्सलाम उस्वा हसना करार फरमा चुके हैं, जैसा कि आपका शेर है कि खुशबूदे अगर हर यक्ज उम्मत नूर दीन बूदे, हमी बूदे अगर हर दिल पुराज नूर यकीन बूदे, से जाहिर है کے ہاتھ پر احمد کے نام پر تمام احمدی جماعت اور آئندہ نئے ممبر بیعت کریں، اور حضرت مولوی صاحب کا فرمان ہمارے واسطے آئندہ ایسا ہی ہو جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود مادی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ یہ تحریر انہوں نے سنائی۔ اس پر حضرت مولانا حکیم نور الدین نے ایک بڑی درد انگیز مختصر تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، آپ جانتے ہیں میرے دل میں کبھی یہ خواہش نہ تھی، نہ اس وقت ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح خادمانہ حالت میں اپنے خدا کے حضور پہنچ جاؤں، لیکن اگر آپ صدقے دل کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں اور بیعت کے لیے تیار ہیں تو سنو، بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت بک جانے کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو اس طرح آئندہ کامل اطاعت کرنا ہوگی۔ وہاں پورا ایک واعظ فرمایا اور خدا تعالیٰ کی تقدیر قرار دیتے ہوئے کہ آپ کے ذہنوں کو وہ اس طرف لے آئی ہے، تو اس طرح خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک پختہ عہد کرنا ہوگا۔ آپ کی تقریر مختصر ادھر مکمل ہوئی، ادھر لوگ لپکے اور فوراً بیعت شروع ہو گئی۔ اور اس طرح بیعت کے بعد حضرت مولانا حکیم نور الدین جو اب خلیفۃ المسیح الاول ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا تعالیٰ کی تقدیر مومنوں کے دلوں کو وہاں جمع کر چکی تھی۔ آپ نے قریباً 6 بجے وہاں سے جنازہ ادھر لے آئے۔ اب تو وہ ساری نشان نمائی ہو چکی ہے، ایک آم کے درخت کے نیچے جنازہ رکھا گیا، صف بندی ہوئی، اور 1200 کے قریب سارے احمدی قادیان کے اور باہر سے جو آ گئے تھے جمع تھے، ان سب نے بیعت کی تھی اور یہ جنازہ ہوا۔ اور جنازہ کے بعد وہاں سے بہشتی مقبرہ لے جایا گیا، اور مزار مبارک جو تیار ہو چکا تھا اس میں ریت نیچے تھی، اوپر آپ کا جسد اتھر رکھ دیا گیا، اور پھر پھٹے اور پھر کچی اینٹوں کی ڈاٹ اور مٹی کے بعد جس طرح قبر تیار ہوتی ہے حضرت حکیم مولانا نور الدین نے دعا کرائی۔ لیکن ان انتہائی نازک لمحات میں کس طرح خدا کی مجسم قدرت اول تو مسیح موعود علیہ السلام تھے، دوسری قدرت یہ وجود اس کا پہلا مظہر تھا، کس طرح خدا تعالیٰ پر کامل یقین اور وہ ہوش و حواس اور فراست بھرپور انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ قاضی عبد الرحیم اور مستری میر دین، انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا حضرت، اس تابوت اور اس میز جہاں سے ہم نے تختے بنائے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ بچ گئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا خیال تھا کہ تو برکن شاید بانٹ لیا جائے یا انہیں محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو اکٹھا کرو اور ابھی مقبرہ سے دور، بہت دور جا کر انہیں پھینک آؤ، کیونکہ اگر یہ رکھے گئے اب تو تم شرک کرنے لگ جاؤ۔ تو بہرحال یہ آغاز تھا، اور اس طرح یہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے ذریعہ سے ظہور میں آیا۔ شاید آپ نے سوال میں یہ پوچھا تھا کہ اور کتنی وسعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پتہ لگے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کی بنیاد تو الوصیت میں ہے، اور جو حضرت مفتی صاحب نے تحریر پڑھی اس کے مطابق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اگر تعاقب کرنا ہے اور تلاش کر کے ہم نے اپنے عرفان کو بڑھانا ہے تو ہمارے پاس بہت ذرائع ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب پہلی دفعہ حضرت مولانا حکیم نور الدین تشریف لائے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، تو بے اختیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہاذا دعائی، یہ میری دعا ہے، اور اپنی اس دعا کا